الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کی 6 تاریخ 1446 ہجری کا برس ہے اور 12 جولائی 2024 ہے یہ اسلامی تقویم اور اسلامی برس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس برس کے اندر اس سال کے اندر جتنی بھی خیریں بہلائیاں رکھی ہیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے اندر جتنے بھی شرور رکھے ہیں جو شرور آنے والے ہیں سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک محترم مہینوں میں سے ہے حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیت کریمہ میں نے سورۃ توبہ 10 باری کی پڑھی اس میں تذکرہ فرمایا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اپنے فضل و کرم سے جس وقت کو اور جس دن کو جس رات کو فضیلت عطا بخشنا چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں یہ پروردگار سارے دن اور سارے اوقات ساری راتیں اسی ہی کی تخلیق کی ہوئی ہیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں لیکن ان میں سے جس رات کو یا جس دن کو یا جس لمحے کو یا جس مہینے کو یا جس اوقات کو پروردگار فضیلت بخشنا چاہے تو یہ ان کا کرم اور فضل ہے اب اس جستجو میں پڑھنا یہ بات معلوم کرنا کہ اس کو فضیلت کیوں عطا ہوئی ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو فضائل یا جو فضیلت اور منقبت کسی لمحے کے لیے کسی وقت کے لیے کسی دن اور رات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہم اس پر عمل کریں یہ جائے کہ ہم اس جستجو میں پڑ جائیں اس مہم میں لگ جائیں کہ اس کو کیوں کر فضیلت حاصل ہوئی ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کن اور اس کی وجوہات کا معلوم کرنا یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے اصل چیز جو ہے کہ وہ اس کی فضیلت اور اس میں بعض حضرات کی یہ شاید غلط فہم ہے یا کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینہ کے اندر جو 10ویں تاریخ آتی ہے جس کو 10 محرم الحرام کہتے ہیں یا عاشورہ بھی کہتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہیتے لاڈلے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ رونما ہوا شاید اس وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے بہت پہلے اس کی فضیلت اور اس کی حرمت کا بیان فرمایا ہے تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ شاید یہ اس واقعہ کی وجہ سے جو محرم الحرام میں 10 محرم کو عاشورہ کے اندر پیش آیا کربلا میں تو اس کی وجہ سے ہے یا نا فہمی اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہے تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر محرم کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ واقعہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 60 برس بعد رونما ہوا اب ظاہر ہے کہ ایک واقعہ جو 60 برس کے بعد رونما ہوا اور فضائل اس کے 60 برس پہلے بیان کیا جا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ محترم مہینہ اور عاشورہ کی تاریخ شہادت کے لیے ان کو عطا فرمائی. یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک کو اپنی تاریخ پیدائش کا علم ہے، لیکن یہ کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے کہ کب اس کی تاریخ وفات ہوگی، یعنی کب اس کا انتقال ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پانچ باتوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ کون سی جگہ پہ تمہارا انتقال ہوگا، کب انتقال ہوگا، کس حالت میں انتقال ہوگا، یہ پروردگار کے علم میں. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کو یہ محترم مہینہ اور مقدس تاریخ عاشورہ کی شہادت کے لیے عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال مرتب کی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے مجلس میں کسی سے پوچھا کہ آپ حضرات عاشورہ کے موقع پر مختلف کام کرتے ہو، مختلف دیکھتے ہو کہ لوگ یہ کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سنتے ہو، ان کے فضائل سنتے ہو، اور واقعہ شہادت کے بارے میں تم معلوم کرتے ہو، سنتے ہو، بیان کرتے ہو، تو کیا تم میں سے کسی نے بھی ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا؟ کسی نے بھی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دائرہ اختیار میں جو شریعت نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، جائز رکھا ہے، تو ہم وہ تو کریں. انہوں نے ایک طرف اپنی جان دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر دی، قربان کر دی، اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کم از کم دو باتیں تو کرنی چاہیے ہمیں، دو باتیں. یہ پہلی بات یہ کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب، یعنی کثرت کے ساتھ قرآن پر کم از کم ایک قرآن مجید مکمل پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے نا انشاءاللہ. یہ ان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے نواسے اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے ساتھ جب پیدا ہوئے تو آپ کو خوشخبری دی گئی، بتایا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا. جب آپ کو بتایا گیا کہ بھی بچہ پیدا ہوا، آپ گھر میں تشریف لے کے گئے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، عنہا کے گھر، تو آپ نے ان کو پیار کیا، بوسا دیا، پھر ان کو گڑتی دی. گڑتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی نیک شخص ہوتا ہے اس کے منہ میں چبا کر اس کی کھجور کو نرم کر کے پھر اس کے تالو پہ لگائی جاتی ہے بچے کے، اس کی برکات پھر ان کی پوری زندگی کے اندر محسوس ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے نواسے کو یہ، جس کو تحنیق بولتے ہیں عربی زبان کے اندر، تحنیق ان کو کی، اور یہ جو ہے مسنون طریقہ ہے. آج جو ہے ہم بچوں کو تحنیق کے اس مسنون عمل سے بھول گئے، بچے کو نرسوں کے پاس سونپ دیتے ہیں اور وہی ان کو کچھ کھلاتی پلاتی ہیں جو بھی ان کا یہ، حالانکہ سب سے پہلے یہ طریقہ ہے ہمیں کوئی شہد یا کھجور کو نرم کر کے آب زمزم میں یا اپنے لعاب میں، کوئی نیک جو پارسا شخص ہوتا ہے، متقی پرہیزگار، بڑوں میں جو اپنے خاندان میں بزرگ، اس کو دے، اس کی برکات پھر پوری زندگی اس کو رہتی ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تحنیق کی اور اس کے بعد پھر ان کا نام پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نام رکھا، مگر نہیں بلکہ اس کا نام، ان کا نام حسین. اس طرح ان کے بڑے بیٹے حسن، جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ان کو پیار کیا، بوسا دیا، پھر ان کو تحنیق کی اور پھر نام پوچھا، انہوں نے بھی وہی نام رکھا، تو آپ نے کہا نہیں، نام ان کا حسن رکھنا، یعنی ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے، کبھی وہ نماز پڑھاتے، کبھی جب خطبہ دیتے، تو جب آتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دیکھا کہ وہ سامنے سے آ رہے ہیں، تو آپ نے نیچے اتر کر ممبر سے ان کو اٹھایا اور پیار کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اولاد بھی آزمائش ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ آزمائش، یہ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں دو داری تلوار سمجھ رکھتے ہیں، دو دائی تلوار ہوتی ہے اس کا جو شارپ ہوتا ہے دو, وہ دونوں سائڈ پہ اگر ادھر لگے پھر بھی وہ کاٹے گی, ادھر لگے پھر بھی کاٹے گی. اب یہ انسان کی اپنے دائر اختیار میں ہے کہ اس کو مثبت کس طرح استعمال کرنا ہے. اب اگر انسان اس کا مثبت استعمال کرے گا, اچھی جگہ پہ استعمال کرے گا تو اس کو فائدے ملیں گے اور اس کو ثواب ملے گا, لیکن اگر غلط جگہ بھی استعمال کیا تو وہ گناہگار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا. تو اس طرح یہ اولاد ہے, یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو یہ سونپی ہے اور امانت ہے اور ذمہ داری اس کو دی ہے, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, پھر جب انسان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ آزمائش اس لحاظ سے بن جاتی ہے کہ یہ اس کے لیے کاٹنے والی تلوار, یہ کہ وہ اس کو پھر جو ہے نقصان پہنچانے والی. کیا کہ اب اس نے اپنی ذمہ داری زندگی کے اندر اولاد کی تربیت کے لحاظ سے پوری نہیں کی, اب اس کو سوال کیا جائے گا, باز پرس کی جائے گی, پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ میں نے تمہیں امانت سونپی تھی, میں نے تمہیں اولاد دی تھی اور تم نے اس کا اپنی ذمہ داری کہاں تک پوری کی ہے. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگبان ہے اپنے گھر والوں پہ اور اس کی نگبانی کے بارے میں باز پرس ہوگی, سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہاں تک تم نے اپنی یہ نگبانی پوری کی ہے. جب بچے تھے ان کو کتنی تربیت کی, کتنی دینداری سکھائی, کتنی ان کو اسلام سکھایا, کتنا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو میری محبت, نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیوستہ کرو. اب یہ کس طرح ہوگی, ہم ان کو جب بتلائیں گے, جب ان کو سکھلائیں گے, ان کے سامنے ان کا تذکرہ کریں گے تو پھر ہی ان کے دلوں کے اندر اہل بیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہوگی. اگر نہیں سکھلائیں گے پھر وہی کارٹون, وہی جو ہے یوٹیوب پر ادھر ادھر کی چیزیں سیکھ کر نرسریوں میں اسکولوں میں جا کر, تو پھر ظاہر ہے کہ کہاں سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے دلوں دماغ کے اندر بیٹھے گی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ, یہ انسان کی آزمائش تو پکڑا جائے گا, اگر جو ہے اس کو صحیح ذمہ داری پوری کی تو اس کو جو اجر ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کو جو ہے باعث درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا, نجات کی ذریعہ بنے گا اولاد. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سب اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں ماں سوائے چند کے, ان میں سے نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتی ہے اور جو ہے نیکیاں بھی کرتی ہے. تو یہ کیا, یہ ہمارے اپنے دائرے اختیار میں کہ ہم اس دو دائی تلوار کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے نقصان کے لیے اس کو جو ہے چھوڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولاد, ہم اپنی اولادوں کو صحیح اسلامی نہج پر ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ان کو ہماری درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. اور بہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے تھے, پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے تو آپ کو بتایا گیا جبریل علیہ السلام نے کہ یہ کربلا کی مٹی بھی آپ کو دکھائی گئی کہ یہاں کس جگہ پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا. یہ تو پہلے سے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ آزمائش کے اندر, ابتلا کے اندر, اس وجہ سے کربلا دو لفظ سے یہ بنا ہے. کرب کا معنی ہوتا ہے مصیبت اور مشکل, اور بلا کا مطلب ہوتا ہے کہ جگہ آزمائش اور بلا بھی جہر. تو یہ وہ جگہ, اس جگہ جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آیا, پیش آیا, تو اس کو یہ کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم نے جو چیز پہلی بات میں بتا رہا تھا, ایک ان کی سیرت کو اپنانا اور ان کے لیے جو ہے ان کو جس چیز کے لیے, جس بات کے لیے, جس حق کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی اس کو مد نظر رکھنا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو قربانی دی ہے اس سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور یہ موقف بھی واضح کر دیا کہ جو پہلے چار خلفاء وہ برحق تھے, اگر وہ برحق نہ ہوتے تو جس طرح یزید کے خلاف انہوں نے نکلے, اس کی بیعت سے انکار کیا اور کہا کہ یہ خلافت اور حکمرانی کا مستحق نہیں ہے, تو اس طرح اگر پہلے چار خلفاء حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف بھی نکلتے, اگر نہیں, جب نہیں نکلے, یہ حقیقت ہے اور حقائق ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برحق تھے اور وہ غلط نہیں تھے اور جو غلط تھے ان کے مقابلے میں وہ نکلے. اور بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جب نکلے تھے مدینہ منورہ سے, بہت سا کبار صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام, عبداللہ بن زبیر اور دیگر تھے, تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہیں جاؤ, یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. چونکہ ان کے سامنے دو مثالیں تھیں, ان کے سامنے دو واقعات تھے, ایک تو ان کے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل کوفہ والوں نے, بغداد عراق والوں نے ان کے ساتھ یعنی غداری کی ہے, ان کو وہاں بلایا. دیکھیے کہ پہلے تین خلفاء حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ, ان کا زندگی میں ان کی خلافت میں جو دارالحکومت تھا, جو دارالخلافہ تھا, وہ مدینہ المنورہ تھا, لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عراق کے اندر, بغداد کے اندر منتقل کر دیا. علماء نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت مدینہ الرسول سے نکلی اور ابھی تک واپس نہیں آئی ہے. تو بہرحال یہ ان کا اپنا ایک سیاسی فیصلہ تھا. تو کبار صاحبہ کرام نے ان کو کہا کہ آپ نہ جائیے, آپ کے والد محترم کو بھی انہوں نے جو ہے بے دردی کے ساتھ قتل کیا, اور پھر اس کا آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے زہر دے کر قتل کیا, لہذا آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا معاملہ نہیں ہونے والا ہے. تو لیکن بہرحال چونکہ وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ بھائی میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے, اور لیکن جب نکلے تھے تو وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے. وجہ ثبوت یہ ہے کہ کوئی بھی جب انسان کسی معرکے کے جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں نکلتا ہے, اپنی عورتوں کو, مستورات کو, گھر والوں کو ساتھ لے کر نہیں نکلتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہ وہ نکلے تھے, لیکن بعد میں جو انہوں نے کوئی ایسی چال چلی اور ایسا انہوں نے یعنی منصوبہ بنایا کہ پہلے انہوں نے کچھ اپنے طور پر, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خطوط لکھے تھے اپنا یعنی اعتماد بحال کرنے کے لیے, کبھی بلایا خطوط, ہزاروں کے حساب سے خطوط لکھ کر پھر انہوں نے اس کو جانچنے کے لیے, جانچ پڑتال کے لیے اپنے چچزاد کو بھیجا, تو عقیل کو بھیجا, عقیل بن مسلم کو بھیجا, لیکن وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حالات سازگار ہیں, لیکن جب تھوڑی سی حکمرانوں کی طرف سے, حاکم کی طرف سے سختی ہوئی تو سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے, اور یہ اکیلے بعد میں پکڑ کے ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دینا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب یہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو ہے بے وفائی کی ہے اور غداری کی ہے, تم یہاں نہ آنا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب وہاں آ رہے تو ان کے جو عقیل بن مسلم کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح واپس جا سکتے ہو, وہ ہمارا رشتہ دار تو شہید ہو گیا, آپ جو ہے واپس جا رہے ہو. تو بہرحال انہوں نے ان کی باتوں میں آئے, اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس مقام پر ٹھہرا دیا, اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ میں تین جو ہے آپ کو آپشن دیتا ہوں, ایک یہ ہے کہ میں جو ہے واپس چلا جاتا ہوں مدینہ الرسول میں, جہاں مکہ مکرمہ میں چلا جاتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہوں جو مسلمانوں کی حدود سے باہر ہو, اور تیسرا یہ ہے کہ میں سیدھا جو ہے اس کو یزید کے پاس پہنچتا ہوں, آپ مجھے ان کے پاس جانے کے راستہ دو تاکہ اس کے ساتھ روبرو براہ راست ملاقات کر کے جو بھی اختلاف ہے اس کو حل کر لیا جائے. لیکن چونکہ وہ لوگ سازشی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو چکے تھے, تو انہوں نے کوئی بھی ان تینوں میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کیا, اور بہرحال ان کو جو ہے وہاں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. بتا رہا یہ مقصود ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو یہ کہ ان کے لیے ہم ایثار ثواب کا اہتمام کریں, قرآن مجید پڑھ کر, ذکر و اذکار کر کے, کلمہ طیبہ پڑھ کر, یہ ہمارا کام ہے. آپ میں سے اگر میں سوال کروں کہ تو ہم میں سے کتنوں نے ان کے لیے سال ثواب کیا, شاید جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہوں ایسا کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہ ان کا حق ہے کہ ہم اس کو خالی جو ہے یہ جو میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر شہادت کے موضوع پر بیان کیا تھا, تو یہ شہادت بھی عظیم اسلام کا اعزاز ہے, اور جب انسان شہید ہو جاتا ہے تو جہاں گیا وہ اس کو مردہ, قرآن مجید نے کہا کہ تم اس کو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, تم اس کو مردہ مت کہو. اب ظاہر ہے کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یرزقون, اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں, جب شہداء زندہ ہے رزق عطا کیا جاتا ہے تو پھر واویلا کس چیز کا, پھر ماتم کس چیز کا, پھر جو ہے یہ. اس وجہ سے محرم الحرام میں دو باتیں جو مسنون ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں بتا رہا تھا کہ عاشورہ, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر گئے مدینہ الرسول میں, تو وہاں قبائل یہود کو پوچھا کہ بھئی یہ عشورا میں وہ روزہ رکھتے تھے اور اسلام میں رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عشورا کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم کا فرض تھا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا تھا، فتح نصیب ہوئی تھی، اس وجہ سے اس شکرانے کے طور پر ہم عشورا 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف جتنے بھی زبان زد عام باتیں ہیں ان میں سے صرف یہ ایک مستند ہے کہ جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں 10 محرم الحرام کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا۔ بات اس کے علاوہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر کشتی نوح کا کنارے پہ لگنا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکا جانا پھر اس سے نکلنا اور پھر جو ہے قیامت کا اس میں برپا ہونا، یہ ساری جو ہے بے سند باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، کوئی کسی حدیث کے اندر ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اب یہ صرف ایک بات جو آپ کو بتا دی گئی یہی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے وہ ایک ضعیف حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورا کے دن 10 محرم الحرام کو اور اگر کوئی اپنے اہل و عیال پر وسعت رزق کرتا ہے، یعنی رزق کے اندر کشادگی کرتا ہے اور ان کو زیادہ جو ہے بہترین کھانا مہیا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا سال اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ ایک مستحب ہے اور پہلا بھی، اور جو روزے کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں، اور چونکہ نبی کی پیروی اور انبیاء کرام کی پیروی مسلمان زیادہ کرتے ہیں اور لہٰذا ہم بھی عاشورا میں روزہ رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے آخری برس یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں اس عاشورا کے ساتھ 9 محرم 9 اور 10 کو ملا کر روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کو روزہ رکھوں گا، وجہ یہ ہے کہ میں ان کی یہود کی مخالفت کروں گا۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر بھی کسی دوسرے یعنی مذہب والوں کی پیروی گوارا نہیں فرما رہے، آپ حتیٰ کہ یہ ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ عبادت کے اندر بھی کسی دوسرے اہل مذہب کی مشابہت اختیار ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عاشورا 10 محرم الحرام کو صرف ایک دن کے روزہ رکھتا ہے تو وہ یعنی مکروہ تنزیہی ہوگا، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو ثواب تو ملے گا لیکن وہ اس کو ایک اضافی روزہ مشابت جو ہے اس سے ختم کرنے کے لیے 9 یا 10 یا 10 یا 11 سے تو اس کو جو ہے مکروہ ہوگا، یعنی ثواب اس کو تھوڑا کم مل جائے گا، لیکن اگر بہتر ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے 9 یا 10 کو یا 10 یا 11 کو روزہ رکھ لے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پر تعمیل ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرے کسی بھی مذہب کی ہم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اور مشابہت اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے طور و اتوار بول چال اٹھنا بیٹھنا لباس رہن سہن ہر چیز ان کا دوسرے لوگوں کی طرح کرتا ہے کہ میں انگریزوں جیسا لگنے لگ جاؤں جس طرح کہ آج جو ہے مسلمانوں کا طرز عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشبہ بقوم فہو منہم، جو کہ ان کا طرز عمل اختیار کرے گا وہ انہی قوم میں سے ہوگا، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عبادت کے اندر بھی دوسری قوم کی مشابہت سے بچا رہے ہیں، ہم جو ہے پوری زندگی پورا لائف سٹائل پورا رہن سہن پورا طور و اتوار اور جو ہے زندگی جو ہے صبح کی زندگی شام کی دن کی رات کی اور جو ہے سفر کی حضر کی اور گھر کی باہر کی ہر چیز کے اندر دوسروں کی پیروی اختیار کر رہے ہیں مشابہت اختیار کر رہے ہیں وہ بھی جان بوجھ کر، تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس کے جو ہے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو حضرات اس عاشورا کے نام سے یا اس کی مناسبت سے خرافات اور بدعات اور رسومات کرتے ہیں، تعزیہ کرتے ہیں یا دوسرا کرتے ہیں، یا ان دنوں میں اپنے آپ کو شیعہ بنا کر ان کے مجالس کو زیادہ رونق بخشتے ہیں تو اس سے اجتناب کی ضرورت ہے، چونکہ وہ سب لغو ہے، حرام ہے، اور جو ہے شریعت کے اندر کوئی ان کا جو ہے گنجائش نہیں ہے. وجہ آپ کو پہلے بتا دی کہ شہادت اسلام کے اندر مصیبت نہیں ہے، اعزاز ہے. اور یہ سب جو محرم کے نام پر، عاشورہ کے نام پر جتنے بھی اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں، یہ ساری اس بات کی طرف انسان کو پیغام دیتا ہے. منفی شاید جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کیا جو ہے حاصل ہوئی کہ شاید جو ہے مسلمانوں کے اندر کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی اب جو ہے. اور پھر ویسے بھی اسلام کے اندر کسی کی موت کا جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے مرد کے لیے، اور اس سے زیادہ نہیں. اب یہ صدیاں بیت گئی ہیں، 1400 صدیاں گزر گئی، لیکن یہ ان کا افسوس ہی ختم نہیں ہو رہا. اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے 4 مہینے سے 10 دن زیادہ سے زیادہ ہے، اور صرف وہ بھی عورت کے لیے اپنے شوہر کے کام میں، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. تو بہرحال یہ شریعت کا، اسلام کا جو طرز عمل نہیں ہے، سب بدعات سے، رسومات سے، جو محرم سے وابستہ ہے، اس سے ہم سب کو اجتناب کرنا ہے. ان مجالس سے اپنے آپ کو نہیں جانا ہے، ان کی رونق نہیں بخشنی ہے. دو کام کرنے ہیں کہ عاشورہ 9 یا 10 یا 10-11 کو روزہ رکھنا ہے، اور جا اس جو ہے مستحب عمل پر کہ اپنے اہل خانہ پر رزق کی کشادگی کرنی ہے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا سال جو ہم سب کبھی رزق کی وسعت عطا فرمائے. اور باقی ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو، ان کو منتقل کرنی ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے پیدا کرنی ہے، تاکہ ان کو ان کے نقش قدم پر وہ چلیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علينا الا البلاغ.
الله اكبر الله اكبر.